اسلامی افکار کی پیشکش.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد ابن عبد الله الامین وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقه قولی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: توضأ كما أمرك الله. آج کا جو موضوع ہے وہ وضو سے متعلق ہے. وضو کے کچھ ارکان بیان کیے جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ وضو کسے کہتے ہیں یہ بھی بیان کیا جائے گا. تیسری چیز جو نیت وضو کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس سے متعلق کچھ تفصیلات بیان کی جائیں گی. سب سے پہلے وضو، جس عبادت کو اسے عبادت ہی کہنی چاہیے، ہم وضو کہتے ہیں، وہ کلمہ دو انداز میں بولا جاتا ہے اور اس کے دو معنی. ایک ہے وضو واو کے ضمے کے ساتھ، اس کے معنی ہوتے ہیں وہ عمل کرنا، وضو کرنا کو ہم کہتے ہیں. ایک ہے وضو یعنی وہ چیز جس کے ذریعے وضو کیا جاتا ہے، یعنی پانی وغیرہ استعمال. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کی جو آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين. اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کا ارادہ کرو یا نماز پڑھنے کے لیے نکلو، تو اپنے چہرے کو دھو لو اور اپنے ہاتھ کو کوہنیوں کے پاس یہاں تک وہاں دھو لو اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو دھو لو. کیونکہ آیت تفصیل ہے، اس آیت میں بہت سارے احکامات ہیں. اس آیت کا یہ جو حصہ ہے، اس حصے میں وضو کے بارے میں بیان کیا گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت متوضئ یعنی وضو کی حالت میں رہتے. اور انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر وقت وضو کی حالت میں رہے. جب انسان وضو کرتا ہے، وضو نہیں کرتا، حالت اس حالت میں رہتا ہے جس حالت میں اسے وضو کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر وہ چار چیزیں نہیں کر سکتا. قرآن مجید کو چھو نہیں سکتا، اسی طرح سے طواف اور سعی نہیں کر سکتا، اور نماز نہیں کر سکتا. کیونکہ نماز سے متعلق وضو کا ذکر ہوتا ہے تو عموماً سمجھا جاتا ہے کہ صرف نماز سے اس کا تعلق ہے، نماز سے ہی ہے تو ہے ہی، نماز کے علاوہ بھی وضو کا تعلق ہوتا ہے. جو آدمی بے وضو ہو اس کو محدث کہتے ہیں، حدث اصغر. اب ہمارا جو ہم یہاں بیان کریں گے وضو کے ارکان اور اس سے متعلق چیزیں بیان کریں گے. وضو کا طریقہ انشاءاللہ آئندہ درست میں طریقہ مکمل بیان کیا جائے گا اگر ہو جائے انشاءاللہ. آج ہم صرف ارکان کو بیان کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جب ہم دین سیکھ رہے ہوں، کوئی بھی عبادت سیکھ رہے ہوں، کم سے کم ہمیں ارکان کا پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہمیں ارکان کا پتہ نہیں چلے گا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس رکن کو چھوڑ دیں اور وہ عبادت نہ ہو. اسی لیے سب سے پہلے हम रुकन को बयान कर अरकान को बयान करेंगे ताकि कम से कम इतना मालूम हो कि अगर ये चीजें करते हैं तो हमारा वुज़ू सही हो जाता है। उसके बाद तरीका को बयान किया जाएगा कि वुज़ू का तरीका क्या है, फिर उसके बाद सुन्नतें, फिर वो चीजें जिनसे वुज़ू टूट जाता है। इस तरह से तरतीब से ये बातें आपके सामने आएंगी। ये आयत जो सूरह माईदा की है उसमें अल्लाह ताला ने चेहरे के धोने की बात है और हाथ के धोने की बात है, सर के मसा करने की बात है और पैरों के धोने की बात है। क्योंकि कोई भी अमल ऐसा नहीं है जो इबादत का पहलू जिसमें गालिब हो और उसके लिए नियत न, तो लिहाजा उदू के लिए भी नियत करना जरूरी है, नियत उसका पहला रूप। और इसी तरह से चूंकि अल्लाह ने जिस अंदाज से वुज़ू के तरीके को बयान किया है तो उससे ये पता चलता है कि इन आमाल में तरतीब भी जरूरी है। तो इसका इस आयत से हमें ये बात समझ में आती है कि जो वुज़ू है उसके छह अरकान बन जाते हैं, एक नियत, दूसरा चेहरे का चेहरा धोना, वो धोने की कैफियत भी आ जाएगी इंशाअल्लाह, फिर हाथ सर का मसा करना, फिर उसके बाद पैरों को धोना। अब यहां हम सबसे पहले बात करते हैं कि फराइज से नियत से मुतालिक बात करते हैं। नियत इंसान के दिल के इरादे को कहते हैं। नियत का मतलब यह है कि इंसान दिल से कस्द और इरादा करे। जब हम वुज़ू के वक्त नियत करें तो फिर दिल से यह इरादा करें कि हम वुज़ू कर रहे हैं, हदस की जो कैफियत हम पर थी उसको जाहिर कर रहे हैं। और ये नियत का जो वक्त है ये उस वक्त है जब हम चेहरा धो रहे हों। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अब अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल अमाल बिन्नियत या इन्नमल अमाल बिन्नियत, अमाल नियत के साथ होते हैं। इसकी हम कई मशहूर तशरीह यह करते हैं कि अमाल का दारो मदार नियत है। जब हम मजीद तफसीलात में जाते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि जो नियत की जगह है वो अमल के बिल्कुल साथ, जब आप नियत कर रहे हो उसके फौरन बाद अमल शुरू हो जाए। हकीकत में नियत यही, जो हम कहते हैं कि कल करेंगे परसों करेंगे, इस नियत को हकीकत में नियत नहीं बल्कि हम या अज़्म का इस्तेमाल होता है। अगरचे अहादीस मुबारका में नियत का इस्तेमाल और नियत का लफ्ज इसके लिए भी इस्तेमाल हुआ, क्योंकि हदीस पाक में आया है मन हम बिहसनति, जो किसी नेकी का इरादा करता है यानी आइंदा करेगा, फलम यअमल कतब अल्लाह अंदहु हसनतन वाहिदा, जो कोई नेकी का इरादा वो अब करने वाला नहीं होता है, वो आइंदा करने वाला। इसी तरह से आज़्म है तो जिससे पुख्ता इरादा होता है वो अमल के साथ नहीं बल्कि आइंदा करने के लिए। लेकिन जब नियत का लफ्ज आता है तो नियत का मतलब होता है इस्तेलाह में, नियत का मतलब ये होता है कि उसके फौरन बाद अमल हो। अगर के दूसरे मायने के लिए नियत का इस्तेमाल हकीकतन नहीं होता, मजाजन किया जाता है। अगर ये फर्क मालूम हो जाए तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि नियत की कितनी अहमियत है। एक आदमी अगर घर से निकल रहा है और नमाज का ही इरादा है लेकिन मस्जिद में उसे ख्याल ही नहीं रहता है कि वो नमाज पढ़ने जा रहा है, वो नियत नहीं होती। नियत उस वक्त होती है जब आप हाथों को उठाते हैं और नमाज पढ़ने का इरादा करते हैं, तो वो नियत वो वक्त वो महल है। तो ये पहला फर्क है नियत के दरमियान और आज़्म के दरमियान, या हदीस पाक में मन हम बिहसनति हम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। अब आते हैं, चूंकि नियत की बहस बार बार आएगी तो मुनासिब यह समझा गया कि नियत से मुतल्लिक कुछ बातों को इसी वक्त बयान किया जाए। انما الاعمال بالنیات جو حدیث ہے، حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری شریعت کا جو مدار ہے وہ چار حدیثوں پر، ایک انما الاعمال بالنیات، ایک من احدث بامرنا هذا ما ليس منه فهو رد، تیسری جو کوئی نئی بات دین میں گڑتا ہے تو وہ ناقابل قبول ہے، ایک حدیث ہے الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام، اور چوتھی جو حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بہترین ایمان کے اعمال جو ہے وہ یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں سے بچ جائے، یہ چار چیزوں پر کثرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ احادیث کا مدار ان چار چیزوں پر. فقہاء کرام کہتے ہیں کہ پوری جو فقہ ہے اس کا خلاصہ پانچ چیزوں پر، اس کا خلاصہ پانچ چیزوں پر، انشاءاللہ کچھ باتیں اس ذیل میں آ جائے گی اس وقت. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ الاعمال بالنیات، یا جسے فقہاء اکرام کہتے ہیں الامور بمقاصدها، کہ اعمال کا جو اعتبار ہے وہ نیتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، یا جتنے بھی اعمال ہیں چاہے وہ فرائض ہوں، نوافل ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اس میں ارادے اور مقاصد کا اعتبار ہوتا ہے. جب اتنی بڑی بات ہے، اگرچہ ہم موضوع کی نیت سے متعلق بات کر رہے ہیں لیکن مناسب سمجھتے ہیں کہ نیت سے متعلق اور چیزیں ہمارے سامنے آ جائے. نیت میں اس بات کا خیال رکھے کہ دل سے نیت ہو، اور جو عمل کیا جا رہا ہے اس کی تعین، یعنی وضو کر رہے ہیں یا پھر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں بھی ظہر پڑھ رہے ہیں یا عصر پڑھ رہے ہیں. حدیث پاک میں جو حدیث مکمل ہے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے نیت ضروری ہے اسی طرح سے نیت کے ساتھ عمل کو متعین کرنا بھی ضروری ہے. ایک آدمی کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہے اور اسے پتا ہی نہیں ہے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے یہ پتا نہیں ہے، ظہر پڑھ رہا ہے یہ پتا نہیں ہے، تو یہ اس طرح سے کرنے سے وہ عمل قبول نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا. تو تعین المنوی کہتے ہیں، یعنی وہ عمل جو کیا جا رہا ہے اس کو بھی متعین کرنا ضروری ہے. دوسری بات، نیت کے وقت اخلاص ہو، اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل ریا ہو جاتا ہے. اور حکمت یہی ہے نیت کسی بھی عمل سے پہلے نیت کی، تاکہ انسان کے اندر اخلاص پایا جائے. اور چونکہ عمل کر رہا ہے، عمل کے وقت اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ عمل شریعت کے مطابق ہو. اگر اعمال انسان عمل کر رہا ہے اس وقت اگر نیت نہیں ہوگی تو وہ، یا نیت صحیح نہیں ہوگی تو ریا ہوگا اور اعمال اکارت ہو جائیں، اور اگر شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر اسے بدعت کہتے ہیں، تب بھی وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تیسری چیز جو نیت سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ کوشش یہ کرے کہ انسان نیت اپنی زبان سے بھی ادا کرے. البتہ نیت میں اصل اعتبار دل کا ہوتا ہے. اس کی مثال لے دی جاتی ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور وہ پوری طرح سے سوچ رہا تھا کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، جیسے ہی وہ اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور نیت کر رہا ہے، زبان سے غلطی سے عصر کی نماز نکل گیا تو اس کی وہ نماز جو ہے ظہر مانی جائے گی، عصر نہیں مانی جائے گی. البتہ چونکہ زبان سے ادا کرنے سے دل میں استحضار پیدا ہوتا ہے، اسی وجہ سے علماء کرام نے زبان سے نیت کے کلمات ادا کرنے کو مستحب کہا ہے، ورنہ حقیقت میں نیت کا اعتبار دل کا ہی ہوتا ہے. اب نیت کیا ضروری ہے یا کیا حیثیت ہے، اس کی تفصیلات بتانا مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، صرف وضو ہی نہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، حج ہے، اس کے علاوہ دیگر عبادتیں ہیں، اس میں بھی نیت کا اثر رہتا ہے. فقہاء کرام نے اعمال کی تین قسمیں بیان کی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ نیت کی کیا حیثیت ہے. ایک ہے مباح کام، وہ کام جو حلال ہے. ایک ہے محرمات یا منہیات، وہ چیزیں جو ممنوع ہے. ایک ہے مأمورات، یعنی وہ چیزیں جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے. مباح کاموں کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، لیکن اگر نیت اچھی ہے تو اس پر اجر ملے گا. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، تم جو بھی خرچہ خرچ کرتے ہو جس میں تم اللہ کی رضامندی چاہتے ہو تو تمہیں اجر ملے گا. خرچ کرتے وقت کسی بھی مباح کام میں نیت ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آدمی ثواب کی نیت سے کرتا ہے تو اسے اجر ملتا ہے. دوسری چیز محرمات، حرام چیزوں کو چھوڑنے پر، وہ چیزیں جنہیں شریعت نے منع کیا ہے اس کو چھوڑنے کی بھی نیت ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس نیت سے کوئی بھی حرام ممنوع چیزیں چھوڑتا ہے کہ اللہ مجھے اجر دے گا تو اسے اجر ملے گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، شخص اپنے رب سامنے کھڑے ہونے کی خوف رکھتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، غلط خواہشات سے، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تیسری چیز ہے مأمورات، یعنی وہ چیزیں جنہیں اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے. اب اس کی بھی کچھ تفصیلات ہیں، کیونکہ ان کو جاننا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ نیت کا کیا اثر رہتا ہے. وہ اعمال جس کی کوئی شکل نہیں ہے، شریعت میں بہت سارے اعمال ہیں جس کی شکل متعین نہیں، صلہ رحمی ہے اس کی کوئی شکل متعین نہیں، ہر علاقے کے اعتبار سے اس کی صورتیں، اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، تو ان اعمال میں نیت شریعت میں شرط نہیں رکھی ہے، البتہ اگر نیت ہے تو اجر ملے گا. نمبر دو، وہ عبادتیں یا وہ تعبدی اعمال جو کسی دوسری عبادت کے مشابہ ہے یا انسانی عادت کے مشابہ ہے، ان اعمال کے لیے نیت رکن یا شرط ہے، اس کے بغیر وہ اعمال صحیح نہیں ہوتے ہیں. یعنی دوبارہ کرنا پڑے گا جب صحیح نہیں ہو. مثلا نماز ہے، نماز کئی طرح کی ہے، سنت نماز ہے، فرض نماز ہے، فجر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، وتر کی نماز ہے، تو بہت ساری شکلیں اس کی ہیں، بہت ساری عبادت، کئی اس کی صورتیں ہیں، تو ان عبادات میں نیت کرنا شرط ہے یا فرض ہے. اگر اس ان عبادتوں میں نیت نہ کیا جائے تو وہ عبادتیں درست نہیں ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی ہے، دوبارہ کرنا پڑے گا. اسی طرح سے وہ عبادت سے جو انفراد کے مشابہ مثال کے طور پر غسل ہے، یعنی عادت بھی ہے، جمعے کا بھی غسل ہو سکتا ہے، فرض غسل بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے نیت کا کرنا شرط ہے یا رکن ہے نیت، اگر نیت کے بغیر ہو تو دوبارہ غسل یا وضو کرنا پڑے گا. اگرچہ ہم نے تمام اعضاء وضو میں پانی پہنچا دیا ہو اور ہم نے نیت نہیں کی تو پھر وہ عمل صحیح نہیں ہوگا. وہ عبادت جس کے مشابہ دوسری عبادتیں ہوں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، روزہ فرض بھی ہو سکتا ہے، سنتیں بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح سے حج ہے، حج فرض بھی ہو سکتا ہے، سنت بھی ہو سکتا ہے، یا وہ عبادت جو انسانی عادت کے مشابہ ہے، وضو ہو گیا، غسل ہو گیا، یا تیمم ہے، تیمم کے معنی ہی نیت کے آتے ہیں، قصد کرنے کے آتے ہیں، تو ان کے لیے نیت شرط یا رکن ہے. اگر بغیر نیت کے وہ اعمال کرتے ہیں تو دوبارہ کرنا پڑے گا، وہ عمل صحیح نہیں ہوگا. اسی طرح سے وہ عبادتیں جن میں یہ شکل نہیں پائی جاتی، مثال کے طور پر قرآن مجید کی تلاوت ہے، قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اگر آپ نیت نہیں کرتے ہیں تو آخرت میں اجر تو نہیں ملے گا، لیکن اگر کسی شخص نے مثال کے طور پر نظر مانی تھی کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور نیت نہیں ہے تو اس کی نظر پوری ہو جائے، دوبارہ کرنے ہوا نہیں، تو یہ عبادت ہے جو دوسری عبادت سے مشابہ ہے. اس نے تلاوت کی، آخرت چونکہ نیت نہیں تھی تو بے نیتی کی وجہ سے میں اجر نہیں ملتا ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں عبادات سے متعلق، نیتوں سے متعلق یہ چند چیزیں تھیں. تو لہذا نیت کے بغیر کچھ اعمال ایسے ہیں جو صحیح ہی نہیں ہوتے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ نیت کے بغیر صحیح ہوتے ہیں لیکن اس میں اجر نہیں ملتا ہے. انسان کی عادتیں ہیں، اگر نیت کھانا ہے، اگر نیت اچھی ہے تو اس پر اجر ملے گا. اسی طرح سے سونا ہے، اگر مباح چیز ہے لیکن نیت کر رہا ہے، نیت اچھی کر رہا ہے تو اس سونا بھی عبادت بن جاتا ہے. اور وضو ہے، غسل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، اگر انسان اس میں نیت نہیں کرے گا تو وہ اس کا اعتبار ہی نہیں ہوگا، دوبارہ وہ اعمال کرنے پڑیں گے. دوسری چیز، دوسرا مسئلہ نیت سے متعلق، اب دوسرا رکن ہے چہرے کا دھونا، اور چہرے کا دھونا اس وقت ہو کہ نیت کے فوراً بعد. چہرے کا اطلاق بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر گردن کے سے اوپر کے حصے تک چہرے اطلاق ہوتا ہے، اور ایک لو سے لے کر کان کے لے کر دوسرے کنارے تک چہرے کا اطلاق ہوتا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان امتی یدعون غرًا محجلین بآثار الوضوء، میری امت کو پکارا جائے گا یا پہچانا جائے گا غرًا محجلین. غرًا محجلین کہتے ہیں کہ چہرے جن کے روشن ہوں گے، رات جن کے روشن ہوں گے وضو کی وجہ سے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فمن اراد ان یطیل غرته فلیفعل، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے غرہ یعنی چہرے کے چمک کو طول دینا چاہے تو وہ اس کو کرے. جب چہرہ دھو رہے ہو تو اس میں اس مسئلے کو بھی جان لینا چاہیے کہ کلی یا ناک میں پانی لینا اگرچہ فرض نہیں ہے، یہ وضو کی سنتوں میں سے ہے اور بعض علماء نے اسے فرض بھی قرار دیا ہے، اسی لیے اس میں کلی اور جو ناک میں پانی لینا ہے جو وضو کے طریقے میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ چہرہ دھونے سے پہلے یہ اعمال کیے جاتے ہیں تو یہ سنت ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر گھنی داڑھی ہو تو اوپر سے دھونا کافی ہے. اگر داڑھی گھنی داڑھی کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے سے داڑھی کے اندر سے چمڑا نظر نہ آئے تو وہ داڑھی گھنی کہلائی جاتی ہے. اگر گھنی نہیں ہے تو پھر بالوں کے اندر بھی پانی پہنچانا واجب ہے. فقہاء کرام نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، جس چیز کے ذریعے واجب پورا نہیں ہوتا تو وہ بھی واجب ہوتا ہے. تو چہرہ دھوتے وقت آنکھوں کے پاس جو جگہ ہوتی ہے اس کا خیال رکھنا ہے، ناک کے اندر جو جگہ ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، کانوں کے پاس سے، چونکہ چہرے کا دائرہ جو ہے بال کے اوپر سے لے کر، اس کو ٹڈی کہتے ہیں، یعنی گردن کے اوپر تک کا حصہ، اسی طرح سے ایک کان سے دوسرے کان کے درمیان کوئی بھی جگہ ایسی نہ ہو کہ جس میں پانی نہ پہنچے. دوسرا رکن ہے دونوں ہاتھ کا کوہنیوں تک، یعنی کوہنیوں سمیت دھونا. اگر کسی کی کوہنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہاتھ کا گٹا ہوتا ہے، گٹا نہیں، گٹے کے بعد جو دوسرا جوڑ ہے اس کو کوہنی کہتے ہیں، تو کوہنی تک ہاتھ کٹا ہوا ہے، صرف تو صرف اس کے کنارے کو دھونا فرض ہے، باقی جو اوپر کا حصہ ہے اس کا دھونا مستحب ہے. لیکن اگر جتنا حصہ کٹا ہوا ہے، اگر اس سے پہلے کٹا ہوا ہے، تو تمام حصوں کو تک پانی پہنچانا ضروری ہے. اسی طرح سے اگر انسان کے ناخون میں میل ہے اور اس کی وجہ سے پانی اندر نہیں پہنچ رہا ہے تو ناخون کا تراشنا واجب ہے. یا انسان کے جسم پر، ہاتھ پر یا پیر پر، آوائے وضو جس کو کہتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے پانی اندر نہ پہنچے تو اس چیز کو ہٹانا فرض ہے. اگر علاج کی وجہ سے ہے، مطلب پٹی لگی ہوئی ہے، تو اس کے بدلے تیمم کیا جائے گا، اور یہ تیمم کے بعد میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا. تیسرا رکن ہے سر کا مسح کرنا. سر کا مسح میں اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کے کسی بھی حصے کا مسح کرو. اولا اور افضل یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے. اور 3 مرتبہ اس کا مسح کیا جائے. کم سے کم سر کے بال کے کسی حصے کا، جو بال سر کے اندر ہو، یعنی کہ گردن سے باہر ہو، اس میں سے کسی حصے کا مسح کرتے ہیں تو مسح ہو جائے گا. لیکن اولا یہ ہے کہ پورے سر کا 3 بار مسح کیا جائے. اسی طرح سے پیروں میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ پیر کو دھونا ہے ٹخنوں سمیت پیر کا دھونا فرض ہے. پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا اس وقت واجب ہو جاتا ہے جب پیر کے اندر یا انگلیوں کے بیچ میں تمہیں پانی پہنچنے کا امکان نہ ہو. آخری جو رکن ہے وہ یہ ہے کہ ان اعمال میں ترتیب شرط. پہلے نیت کرے، پھر چہرہ دھوئے، پھر اس کے بعد ہاتھ دھوئے، پھر اس کے بعد سر کا مسح کرے، پھر پیروں کو دھوئے. یہ ترتیب بھی شرط ہے، اور اگر یہ ترتیب بدل جاتی ہے تو وضو نہیں ہوگا، بلکہ وضو کی ترتیب سے ہی وضو کو ادا کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد دعا کرنا سنت ہے. بقیہ وضو کا طریقہ اور وضو کی سنتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کی جائے گی. اس سلسلے میں اگر سوالات ہیں تو سوال کر سکتے.
سوال سوال دوبارہ کہنا، سوال نہیں جواب، آواز بلند تو
ہاں، آواز ایک منٹ. آواز خود میری نہیں آ رہی تھی. اچھا سوال یہ تھا کہ جب انسان جا رہا ہے مسجد میں نماز کے لیے ہی جا رہا ہے یا وضو خانے وضو کرنے کے لیے ہی جا رہا ہے, پھر چہرہ دھوتے وقت کیوں نیت کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال نیت سے متصل ہوتا ہے. یہ بھی اس کا ایک معنی ہے, اس کو بائے الصاف کہتے ہیں. اسی لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ عمل سے پہلے جب عمل شروع کر, اس وقت نیت کا ذہن, اس وقت اس عمل کی نیت ذہن میں ہونی یا دل میں ہونی شرط. اگر آدمی نیت کر رہا ہے کہ ہم 2 گھنٹے کے بعد نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد صرف اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ نیت نہیں ہوتی ہے, اسے عزم کہتے ہیں. یہ فرق ہے نیت اور عزم کے درمیان. اسی لیے علماء کرام نے یہ شرط رکھا ہے کہ عمل کے ساتھ نیت کا ہونا شرط ہے. وضو کرتے وقت جب ہم دھوتے ہیں, پیر دھو رہے ہوں اور دیکھیں کہ ہاتھ کا کچھ حصہ سوکھا ہے تو کیا؟ ہاں, تو یہ دوسرا سوال ہے وضو کے اندر. اس سوال کو سمجھنے کے لیے یہ مقدمہ ضروری ہے. اس طرح سے نیت کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کا سمجھنا ضروری ہے. یہ جو سوال ہے, اگر آدمی وضو کر رہا, وضو کرتے کرتے جب ہاتھ دھو چکا ہے, سر کا مسا ہو گیا, پیر دھوتے وقت اس نے دیکھا کہ ہاتھ کا یہ جو حصہ ہے اس حصے میں پانی نہیں لگا ہے, تو اسے اس حصے میں پانی لگا کر پھر سر کا مسا کر کے اس ترتیب سے جانا ضروری ہے. اس لیے کہ وضو کا ایک رکن یہ ہے کہ اس میں ترتیب ہو. جو اس کا سوال انہوں نے جواب تو یہی دیا ہے کہ ہاتھ میں کنٹینیو کرے گا, ہاں ہاتھ سے ہی. جس رکن کو چھوٹا, جو رکن چھوٹ گیا ہے اسی رکن سے ترتیب کرے گا. یہی حکم نماز میں بھی, اگر آدمی نماز میں کوئی چیز رکو چھوٹ گیا, ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی چھوٹ گیا, اور اس کے بعد اسے یاد آ گیا جب سجدہ کر رہا تھا, تو وہ فوراً رکو کی طرف آئے گا اور وہاں سے پھر عمل شروع کرے گا. ایسے ہی وضو کے اندر اگر کوئی چیز چھوٹ گئی پھر اسے یاد آ گیا تو فوراً اس کی طرف رجوع کرے گا. ہاں, اس میں ایک اور چیز یاد رکھنے کی ہے کہ اگر وضو کے بعد شک ہو گیا, وضو ہو گیا, آپ مسلے پر آ رہے ہیں یا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے, تب انہیں شک ہو گیا کہیں ایسا ہونا کہ یہاں پانی نہیں لگا, اس شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے, یہ مانا جائے گا کہ آپ نے وضو مکمل طور پر ادا کیا. جی, وضو کے دوران, اوڑھنی ہونا, یہ سوال سمجھ میں نہیں آیا مجھے. پانی ختم ہو جائے اور کچھ دیر بعد ٹینکی میں پانی آ جائے تو کیا کنٹینیو کرے گا؟ ہاں, اچھا, وضو میں توالی کہتے ہیں, متتالین, پے در پے کرنا سنت ہے, فرض نہیں ہے. تو لہذا اگر آپ وضو کر رہے تھے, پانی چلا گیا اور اس کے بعد پانی اس کے بعد آ گیا, تو وہیں سے ہی کنٹینیو کرے گا. وضو کرتے وقت دوپٹہ وغیرہ لینا یہ کوئی شرط نہیں ہے اور ضروری بھی نہیں, کیونکہ آپ کو سر کا مسا کرنا بھی ہوتا ہے اور وضو کرنا ہے, تو وضو کی نارکان میں سے سنت میں سے ہے. البتہ چونکہ عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے تو یہ مستحبات اور آداب, اور اگر عورت صرف عورتیں ہی گھر میں ہو تو پھر یہ مسئلہ بھی نہیں رہتا ہے. بقیہ وضو کے سلسلے میں اگر سوالات ہیں تو سوال کر سکتے ہیں, نہیں تو بقیہ ایک سوال ہے.
نیت ہاتھ دھوتے وقت یا
انسان جب وضو کرنے جاتا ہے, جب پانی کھول لیتا ہے تب اس کے ذہن میں بات رہتی ہے,
بھائی جی کا
بات رہتی, عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسان چہرہ دھو رہا ہو اور اس کے ذہن میں یہ کہ وضو کر رہا ہے، اور پھر ایسا ہوا کہ چہرہ دھو رہے تھے کسی بھی غرض سے اور ہاتھ دھوتے ہوئے کہا کہ ہم اس کو وضو کر ہی لیتے ہیں، اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے، تب یہ کہیں گے کہ اس کو نیت کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ وضو شروع کرنا ہوگا. ورنہ ایک آدمی جاتا ہے اور انہیں ایک چہرہ دھونے کی نیت ہوتی ہے یا وضو کرنے کی نیت ہوتی ہے، عموماً اس کے ذہن میں بات رہتی ہے. اگر کوئی ہاتھ پیر دھو رہا تھا اور اس وقت ہاتھ دھوتے وقت اس نے ارادہ کیا کہ ہم وضو ہی کر لیتے ہیں، تب اس وقت یہ ہوگا کہ وہ نیت کرے گا اور دوبارہ وضو کے اعمال شروع کرے گا. تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے. صابن لگا کر وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ صابن لگا کر وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ یہ کہ کیونکہ ہم لوگ دو بار پانی بہاتے ہی ہیں تو اس سے مسئلہ نہیں ہوتا. صابن پانی کو چمڑے تک پہنچنے میں عموماً مانع نہیں ہوتا ہے، لہذا صابن لگا کر وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں. اچھا یہ کیا عام شخص پر موزے کا مسا کرنے کا ہوتا کا حکم لگا لاگو ہوتا ہے کیا؟ موزے کے سلسلے میں پوری ایک بحث ہے اور پورا ایک مسئلہ ہے، اس کو مسائل الفقہین کہتے ہیں موزے پر مسا، اس میں تفصیلات کے ساتھ وہ باتیں آئیں گی. مختصراً یہ ہے کہ وہ موزہ جس کے اوپر بھیگا ہاتھ رکھنے پر ہاتھ کے پانی کی تری کا احساس اگر پیروں میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس موزے پر مسا نہیں کر سکتے. بقیہ تفصیلات اس سلسلے میں جو موزے پر مسا کا ایک مستقل باب ہے اس میں بیان کیا جائے گا. نماز پڑھتے وقت بچہ پیمپر پر ہے اور بچہ جائے نماز پر بیٹھا ہے تو نماز ہو جائے گی؟ تو یہ نماز کی بات ہے، نماز کے مسئلے میں اس کو بیان کریں گے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اگر بچہ پیمپر پر ہے اور اندازہ یہ تو ہم بتا نہیں سکتے، اگر ایسا اندازہ ہے کہ بچے کے پیمپر کے اندر نجاست نہیں ہے، حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر نماز کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کو ہم اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جگہ کی پاکی کے لیے فقہاء کرام نے یہ کہا ہے کہ پاک اس طرح سے ہو کہ انسان کے حرکت کرنے پر وہ نجاست بھی اگر حرکت کر رہی ہے تو وہ جگہ ناپاک مانی جاتی، اور اگر نہیں ہے تو اس کو ناپاک نہیں مانا جاتا. تو لہذا اگر بچہ جائے نماز پڑھے تو اس کو ہٹا سکتے ہیں نماز میں، اگر حرکت خفیفہ ہے تو ہٹانے کی کوشش کرے. اور اگر پھر دوسرا مسئلہ اس میں یہ بھی رہتا ہے کہ کیا واقعی جو بچہ پیمپر پر ہے کہ اس کی نجاست آئی یا نہیں، وہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. تو لہذا نماز کے بارے میں مختصر یہ ہے کہ اگر اس میں نجاست ہے اور بچے کی حرکت سے مسلح میں حرکت ہو رہی ہے اور نماز کے آپ کے سجدے کی جگہ ہے تو اس کو ہٹانا پڑے گا، ورنہ ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. مصلی بہت بڑا ہے، مصلی کے ایک کنارے پر بیٹھا ہوا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بات تصور کیا جائے گا. بقیہ اس کی تفصیلات نماز کے باب میں آپ کے سامنے آ جائیں.
وقت بھی ہو چکا ہے، اختتام کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے انشاءاللہ، بقیہ سوالات انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کر سکتے ہیں یا کمنٹس میں کر کے رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے، جو بھی عمل کریں اخلاص کے ساتھ کریں، اور عمل اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو سیکھنے کو سکھانے کو اور ہمارے اعمال کے اندر اخلاص پیدا فرمائے، اور صحیح طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.